لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. موضوع سخن وہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں پر، ہم مسلمانوں پر، ہم مومنوں پر فرض کی ہیں. کچھ فردی ذمہ داریاں ہیں، کچھ عبادی فرائض ہیں، اور کچھ سماجی ذمہ داریاں ہیں. سماجی ذمہ داریوں کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق فیملی سے ہے، کنبے سے ہے، خاندان کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. سورہ تحریم میں پروردگار ہماری فیملی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے کو اور اپنے کنبے کو آتش جہنم سے بچاؤ. اچھا، یہ خطاب نہ صرف مردوں سے ہے نہ صرف عورتوں سے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی فیملی کو آتش جہنم سے بچائیں، عورتیں اس سلسلے میں آزاد ہیں، یا عورتوں کی ذمہ داری ہے، مرد آزاد ہیں. البتہ فیملی کا ہیڈ، خاندان کا سربراہ مرد ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہوتی ہے، اسے زیادہ کردار اس سلسلے میں ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن ذمہ داری دونوں کی ہے. ایک فیملی کی تشکیل، کنبے کی تشکیل شوہر اور بیوی سے ہوتی ہے. میاں اور بیوی مل کر کے فیملی کو تشکیل دیتے ہیں، ابتدا اور آغاز یہیں سے. تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو بھی بچائیں اور اپنی فیملی کو. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ خود کو آتش جہنم سے بچائے، اپنی یہ جو ہے شریک حیات کو اور اپنے بچوں کو یا جو بھی اس سے جو ہے متعلقین ہیں ان کو آتش جہنم سے بچائے. اسی طریقے سے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ خود کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو آتش جہنم سے محفوظ رکھیں. محفوظ رکھنے کے لیے فقط چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے بس چاہ لیا کہ ہمارے سب کنبے والے انشاءاللہ جنتی ہو جائیں، تو چاہنا ضروری ہے. البتہ چاہت ابتدا ہے، مقدمہ ہے، پہلی سیڑھی ہے چاہت. چاہت ہی نہیں ہوگی تو آگے کچھ نہیں ہوگا. لیکن چاہت کافی نہیں ہے، اس کے بعد جو ہمیں قدم اٹھانا ہے، عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں قدم یہ ہے کہ ہم گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں. گھر کا ماحول اگر پرسکون ہوگا تو چانسز اس بات کے زیادہ ہیں کہ گھر میں رہنے والے جنتی بنیں. ضروری نہیں ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا تو سب جنتی ہو ہی جائیں گے، امکانات بڑھ جاتے ہیں، چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس بات. یہ بھی ایک قدم ہے، یہ بھی ایک اسٹیپ ہے جنت کی طرف جانے کے لیے. چنانچہ عرض کیا تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا دونوں شوہر کے درمیان، وہ لڑائی جھگڑے کو صرف نہیں دیکھے کہ ایک وقتی جھگڑا ہمارا ہو گیا، دو منٹ کا جھگڑا ہوتا ہے، اس کے اثرات بہت ہی دیرپا ہوتے ہیں، طویل اس کا اثر ہوتا ہے. ذرا سی کسی بات پر کچھ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے انسان ہیں، آپس میں 100% مزاج نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ انبن ہوتی ہی رہتی ہے. اردو کا یہ جو ہے مقولہ ہے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہاں کھنک تو ہوتی ہی ہے، میں کھنک جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے برتن، اس حد تک کھنک نہ پہنچ جائے، خود ٹوٹ جائیں یا بچے ٹوٹ جائیں یا گھر کا ماحول جنتی کے بجائے جہنمی ماحول بن جائے. دیکھیے، لڑائی اور جھگڑا جو ہے قرآن کی روشنی میں یہ جہنمیوں کا کام ہے. آخرت میں دو جگہ ہے نا ٹھکانا، یہاں سے جانے کے بعد جو ٹھکانا ہے، دو ٹھکانا ہے، ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام جہنم ہے. جنت کا اپنا مزاج ہے، جہنم کا اپنا مزاج ہے. جنت کا اپنا ماحول ہے، جہنم کا اپنا ماحول. میں دونوں ماحول کو یہاں پر قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جنت کا ماحول کیسا ہے،
جہنم کا ماحول کیسا ہے؟ ہم گھر کو جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں یا جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اگر جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ماحول اور ہوگا، اور اگر گھر کو ہم گھر بنایا کس لیے ہے؟ جہنم میں جانے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے؟ جو سامان ہم فراہم کر رہے ہیں کس لیے فراہم کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے نا. جنت میں اور جہنم کا فرق دیکھیے. جہنم کے لیے سورہ آراف آیت نمبر 38، وہاں ہمیشہ لڑائی جھگڑی ہے، ایک دوسرے پہ بلیم، ایک دوسرے پہ الزام، کوئی اپنے سر کو الزام دینے کو تیار نہیں ہے، سب دوسرے کے ساتھ، ساری برائیاں دوسرے میں، ساری برائیاں بیوی میں، ہم میں کچھ نہیں ہے، ساری برائیاں شوہر میں، ہم میں کچھ نہیں ہے. بیوی اپنے کو سمجھتی ہے بالکل پاک صاف، ہماری کوئی غلطی ہی نہیں ہے، شوہر اپنے کو سمجھتا ہے کہ ہماری کوئی خطا نہیں، ہم تو بالکل معصوم ہیں، خوف کوثر سے نہائے ہوئے آئے ہیں، ہماری بھلا کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی ایک گروہ جہنم میں آتا ہے تو دوسرے گروہ پہ لعنت بھیجتا ہے، ان کی وجہ سے ہم آئے، ہر ایک، یہ انہیں، یہ ان پر الزام لگا رہے ہیں، یہ ان پر الزام لگا رہے ہیں. حتی اذا دارکو فیہا جمیعا، جب سب کے سب جہنم میں آ گئے، الزام لگاتے لگاتے آنا تو ہے نا، بہرحال الزام لگاؤ یا نہ لگاؤ، جب سب کے سب جتنے بھی وہ افراد تھے جنہوں نے اپنے کو جنت کے لیے تیار نہیں کیا تھا، کیونکہ جنت جو ہے مفت میں نہیں ملتی. شہید بہشتی کا بڑا مشہور مقولہ تھا، وہ کہتے تھے کہ بہشت رب بہا می دہن نہ بے بہانے، بہشت کے لیے قیمت دینی پڑتی، بہا کہتے ہیں قیمت کو، اردو میں بھی بہا کا لفظ استعمال ہے، بیش بہا، بے بہا، بہا یعنی قیمت. بہشت را بے بہا می دہن، جنت قیمت سے ملتی ہے، فری میں نہیں ملتی ہے، نہ بے بہانے، بہانے سے جنت نہیں ملتی ہے کہ خدا کسی بہانے، نہیں، وہاں بہانہ ہونا نہیں چلتا. یہاں جو کچھ ہم نے، یہ تو یہی رہ جائے گا، قیمت اس کی یہ نہیں ہے، یہ یہی رہ جائے گا. جو چیزیں وہاں لے جانا منع ہے اس میں یہ بھی ہے، جب جہاز پہ بیٹھتے ہیں نا تو پرچہ تھما دیتے ہیں کہ جہاز میں کیا کیا لے جانا منع ہے، الاؤ نہیں ہے، نہیں لے جا سکتے، اسلحہ نہیں لے جا سکتے، ماچس نہیں لے جا سکتے، اور قینچی نہیں لے جا سکتے، چاقو نہیں لے جا سکتے. اسی طریقے سے جب آخرت کی پرواز پر بیٹھتے ہیں نا، جب فلائی وہاں کے لیے کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک پرچی دے دی جاتی ہے، دھن دولت لے جانا منع ہے، گھر بار باغ ساری چیزیں سونا چاندی تو یہیں چھوڑ جائیے، یہ لے جانا وہاں منع ہے. تو وہاں جس جو چیز قیمت ادا کرنی ہے، وہ قیمت کی تیاری ہمیں یہاں سے کرنا ہے، جو قیمت وہاں ہمیں کام دے سکے. عزت دار حتی عزت دار کفیہ جمیا، جب سب کے سب اکٹھا ہو گئے جہنمی جہنم میں، قالت اخراہم لاولاہم، تو ایک نے دوسرے کے بارے میں، دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہوئے، بعد والوں نے پہلے والوں پر الزام لگایا، اللہ سے کہا ربنا ہؤلاء اضلونا، خدایا ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، یہ اگر نہ ہوتے تو ہم گمراہ، یہ الزام قابل قبول نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے انہوں نے گمراہ کیا، لیکن ایسا نہیں اگر یہ گمراہ نہ کرتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے، اگر انہوں نے گمراہ کر دیا تو ہمیں حتماً گمراہ ہونا ہے، نہیں، انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، آپ بچ سکتے تھے، ہم نے آپ کو عقل دیا ہے نا، انبیاء بھیجے ہیں، آپ کے سامنے ایک راستہ تو نہیں تھا کہ اگر صاحب یہی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے مسجد میں جا کے کیا کرو گے، چلو چلتے ہیں سینما میں جا کر کے، اچھا 3 گھنٹہ وہاں کے اوپر ٹائم اچھا پاس ہوگا، وہاں کیا بکواس سننا ہے جا کر کے. اگر وہی ایک تھے، دوسرا کوئی سمجھانے والا آپ کو تھا ہی نہیں، بتانے والا تھا ہی نہیں، تب تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن وہیں پر ایک صاحب اور کھڑے تھے. اچھا ان کے ان کے کردار میں فرق بہت تھا، آپ جانتے تھے یہ بدماش آدمی ہے، آپ کو پتا تھا کہ ہمارے ہمدرد نہیں ہے، یہ ہمارے مخلص نہیں ہے، اور وہ صاحب ان کا کردار بھی بہت اچھا ہے، بڑے ہمدرد ہیں، سب کے کام آتے ہیں، ہمیشہ ہماری بھلائی انہوں نے چاہا، اتنا ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے ان کی بات مان لی، ان کی بات نہیں مانی، کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ ارے انہوں نے بہکا دیا، انہوں نے کیا بہکایا؟ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سب کے کردار پیش کیے جائیں گے، سب کا کریکٹر پیش کیا جائے گا، ہر آدمی پیش ہوگا، اچھا بھی پیش ہے، برا بھی پیش، اور اللہ اعمال کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گا قیمت لے کر کے کون آیا ہے، بہا کس کے پاس ہے. بہانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ جب لوگوں کو وہاں پر آ گئے تو فیصلہ ہو گیا، جن کو جنت میں جانا تھا وہ جنت میں جائیں گے، ان کو جہنم میں جانا تھا. اب جن کے حق میں جنت کا پروانہ آ گیا وہ تو خوش خوش چلے گئے، ان کو تو کسی پہ الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی وجہ سے آئے ہیں جنت میں، ان کو یاد بھی نہیں کہ ہم ان کی وجہ سے جنت میں آئے تھے، تو خوشی خوشی اپنا جنت میں چلے گئے. لیکن جن کو جہنم کا فیصلہ سنایا گیا تمہیں جہنم میں جانا ہے، اب تو ظاہر سی بات ہے جہنم تو تکلیف کی جگہ ہے، کل تک اس جہنم کا مذاق اڑا رہے تھے، اب تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کیا ہے جہنم، وہ سامنے ہے. کل تک مذاق اڑاتے تھے کہاں کا جہنم اور کہاں کا جنت، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اب دیکھ رہے ہیں، چیخ سن رہے ہیں، لوگوں کی عذاب کو محسوس کر رہے ہیں. اب انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا. دنیا میں بھی عادت ہے نا، اپنی ناکامیوں کا ہم ٹھیکرا کسی اور کے سر پھوڑتے ہیں، اپنے سر نہیں، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے. اگر کہیں ناکامی ہو گئی، شکست ہو گئی، بزنس ٹھپ ہو گیا، کسی نہ کسی کو بہرحال مقصر ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، تاکہ کم سے کم اس کا تو ہمیں احساس رہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو آئندہ اس کی اصلاح کریں گے، دھیان رکھیں گے، وہ کام نہیں کریں گے، اصلاح ہو جائے گی، اگلا قدم صحیح اٹھائیں گے. لیکن اگر ہمیشہ دوسروں پر الزام تراشی کریں گے، اپنی غلطیوں پہ نگاہ نہیں ہے، تو کبھی نہیں سدھریں گے. وہاں پر بھی قرآن میں ہے کہ لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو گیا اور لوگوں نے شیطان پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، اس کی وجہ سے، اس کمبخت کی وجہ سے، اس ملعون کی وجہ سے، اس خبیث کی وجہ سے، برا بھلا شیطان کو کہنا شروع کر دیا، ہم اگر یہ نہ ہوتا تو ہم جنتی ہوتے. لما قضی الامر قال الشیطان، لما قضی الامر ان اللہ وعدکم بعد الحق وبعدتکم فاخلفتکم. بھائی ہم پر کیوں الزام لگاتے ہو؟ کیا خطا ہے ہماری؟ تمہارے سامنے دو دعوت تھی، دو راستے تھے، دو راستے پر الگ الگ یہ جو ہے بلانے والے. ایک سچائی کا راستہ تھا، اس کی دعوت اللہ دے رہا تھا. اللہ کون؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ کون؟ ساری نعمتیں اسی نے دی، زندگی کا پیدا ہونا اور باقی رہنا اور آگے بڑھنا، یہ سب تو اسی کی دین ہے نا. کوئی ایسی چیز ہے جس جن نعمتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں وہ کسی اور کی ہو؟ یہ ساری نعمتیں اسی کی ہیں نا، پانی اس کا، ہوا اس کی، آکسیجن اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کا، پیدا بھی اسی نے کیا اور باقی رہنے کی بھی یہ ساری چیزیں اسی نے دیں. اچھا، اس کا اپنا کوئی نفع نقصان ہم سے وابستہ نہیں ہے. وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سچائی کے راستے پر جاؤ. ادھر سے آ گیا شیطان، میں آ گیا. شیطان کہتا ہے میں آ گیا. میں کون؟ تمہارا کھلا ہوا دشمن. پہلے سے کہہ چکا ہوں میرا کام ہے تمہیں غلط راستے پہ لے جانا. روزے بس شیطان نے کہہ دیا تھا نا، یہ نہیں کہ آپ جانتے نہیں کہ شیطان کو، آپ شیطان کو بھی پہچانتے ہیں، آپ اللہ کو بھی جانتے ہیں، آپ شیطان کو بھی پہچانتے ہیں. دوسرے راستے کی دعوت شیطان دے رہا ہے، میں دے رہا ہوں کہ نہیں نہیں سچ مت بولنا، کبھی بھی سچ بولو گے زندگی تباہ ہو جائے گی. میری مانو جھوٹ بولو، میری مانو دھوکہ دو، میری مانو غیبت کرو، میری مانو تہمت لگاؤ، میری مانو دوسروں کا مال ہڑپ لو. یہ میں کہہ رہا تھا اور اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اتنی تو ہم نے کیا تھا نا، زبردستی تمہارا گلا پکڑ کے تم سے جھوٹ بولوایا تھا ہم نے. ما کان لی علیکم من سلطان، یہ تو پاور اللہ نے ہمیں دیا ہی نہیں تھا، یہ طاقت تو ہمارے پاس تھی نہیں. اللہ نے بھی اعلان کر دیا تھا ما کان لکا، تجھے یہ پاور نہیں ہے کہ تو ان سے زبردستی کوئی کام کرا لے. اور میں بھی اس بات کو مانتا ہوں، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان وعدتکم فاخلفتکم. ایک ہی کام ہم نے کیا تھا کہ تم سے جھوٹا وعدہ ہم نے کر لیا تھا ہمارا تمہارے. فاستجبتم لی، ایک طرف سے اللہ کا وعدہ، ایک طرف سے ہمارا والا، ایک طرف سے اللہ کا یہ جو ہے بلاوا، ایک طرف سے ہمارا بلاوا، ایک طرف سے اللہ کا پیغام، دوسری طرف سے ہمارا پیغام. تم ہمیں بھی پہچانتے تھے، اللہ کو بھی پہچانتے، تمہیں پتا تھا کہ ہم دشمن ہیں، اللہ تم پر مہربان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، قادر ہے، سب تم جانتے تھے. تمہیں جانتے ہوئے اللہ کی آواز کو ٹھکرا کر کے ہماری آواز پہ لبیک کہا، تو کس کی غلطی ہے؟ ہماری ہے تمہاری؟ تمہاری اپنی غلطی ہے بھائی. فلوم تم انفوسا کم لا تلومونی، تمہیں لعنت ہی بھیجنے کا شوق ہے تو اپنے اوپر بھیجو، ہم پہ کیوں لعنت بھیج رہے ہو؟ ہماری کیا خطا ہے؟ ہم تو صرف جو ہم نے ہمارا گناہ ہے وہ تو اللہ ہم سے نپٹے ہی گا، جو ہم نے گمراہ کیا ہے بہکایا ہے، لیکن اپنی غلطیوں کا ٹھیکرا ہمارے سر تو نہ پھوڑو، اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہمیں تو نہ بناؤ. اور اب چیخنے چلانے سے ہوتا کیا ہے؟ نہ ہم تمہیں بچا سکتے ہیں نہ تم ہمیں بچا سکتے ہو. اور یاد رکھو، جب میں تمہیں بلاتا تھا اپنے راستے پر اللہ سے ہٹا کر کے، تو میں اس وقت بھی جانتا تھا کہ میرا کام غلط ہے، باطل تھا میرا راستہ. تو بہرحال اب وہاں پر جب جہنم میں سب اکٹھا ہو گئے، اب جہنم میں آنے کے بعد پھر شیطان سے شیطان انسانوں پر بھی الزام لگنے لگا نا، ان کی وجہ سے ہم ان کی فلاں مولانا صاحب نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، جو انہوں نے ممبر سے غلط روایت پڑھی تھی، غلط روایت پڑھنے کی بنا پر ہم گمراہ ہو گئے. ہاں مولانا نے غلط پڑھی ہے روایت، گمراہ کیا، ان کو تو سزا ملے گی، مگر تم نہیں بچو گے، تمہارے پاس عقل نہیں تھی، تم کسی اور سے نہیں معلوم کر سکتے. اچھا تمہارے کان میں کوئی اور آواز نہیں آئی تھی؟ ارے صاحب وہ کیسے، ایک مولانا کچھ کہتے ہیں دوسرا کچھ کہتے ہیں، کیسے ہم فیصلہ کر لیں؟ خوب فیصلہ کرتے ہو بھائی، ایئرپورٹ پہ جاتے ہو ہزار جہاز کھڑے ہوئے ہیں، ہر جہاز میں بیٹھ جاتے ہو، اپنا جہاز ڈھونڈتے ہو نہیں ڈھونڈتے ہو؟ کس فلائٹ پہ بیٹھنا ہے ہمیں؟ اتنے سارے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، کبھی غلطی سے کہیں اور چلے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، پوچھ پاچھ کے اپنی فلائٹ صحیح چنتے ہیں کہ نہیں چنتے ہیں. اسی طریقے سے اب وہاں پہ جب الزام لگنے لگے کہ خدایا ربنا ہؤلاء اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، فاتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو ڈبل عذاب دے، ان کا عذاب ڈبل، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. پروردگار نے جواب دیا، قال لکل ضعف، سب کا ڈبل ہے، انہیں بھی ڈبل ملے گا، گھبراؤ نہیں، تمہیں بھی ڈبل عذاب ملے گا. وسیصلون سعیرا، تم سب کے سب جہنم رسید ہو گئے. سعیر جہنم کا ایک نام. تو جہنمیوں کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے سے لڑنا. جہنم کا ماحول کیا ہے؟ اختلاف کا ماحول، لڑائی کا ماحول، جھگڑے کا ماحول. جنت کا ماحول کیا ہے؟ وہاں بھی جھگڑا ہوگا. جنت کا ماحول بھی سن لیجئے، جنت کے ماحول کے لیے بھی ہے سورہ واقعہ کی آیت ہے، سورہ واقعہ آیت 15 اور 16 میں ہے، سورہ آراف آیت 38. بہشتیوں کا معاملہ اس کا الٹا ہے، علی سرر موزونہ، سونے سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے، متکئین علیہا، گاؤ تکیہ لگا ہوا ہے، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، آمنے سامنے، ایک جنتی یہاں ایک جنتی یہاں، یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما، نہ ان کی زبان سے کوئی بےہودہ جملہ نکلے گا، نہ ان کی زبان سے کوئی بےہودہ جملہ نکلے گا، نہ ان کی زبان سے کوئی گناہ کی بات نکلے گی، نہ ان کی زبان سے کوئی گناہ کی بات نکلے گی، نہ یہ ان پر الزام لگائیں گے، نہ ان پر الزام لگائیں گے، نہ یہ ان سے حسد کریں گے، نہ وہ ان سے حسد کریں گے. تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو ہمیں صرف اکیلے ہونا چاہیے تھا، ہے نا بہتوں کی دنیا میں عادت کہ ساری نعمت ہمیں ملنا چاہیے، اولاد ہو تو ہمارے گھر میں، لائق ہو تو ہماری اولاد ہو، سب کی نالائق ہو، دولت ملے تو ہمیں ملے، عہدہ ملے تو ہمیں ملے، عزت ملے تو ہمیں ملے، شہرت ملے تو ہمیں ملے. یہ جہنمیوں کا کام ہے، جنتیوں کا نہیں ہے. جنتی بہت خوش ہے، ماشاءاللہ تم بھی آ گئے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں اللہ نے نوازا، تمہیں بھی اللہ نے نوازا. لا الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے آواز جو آتی ہے وہ کس چیز کی آواز آتی ہے؟ سلامتی کی آواز آتی ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں خدا سلامت رکھے، وہ کہتے ہیں خدا تمہیں سلامت رکھے، دونوں ایک دوسرے کے. تو بہشت کا ماحول محبت کا ماحول ہے، لڑائی کا ماحول نہیں ہے، جھگڑے کا ماحول نہیں ہے. جہنم کا ماحول جھگڑے کا ماحول ہے. گھر کو اگر جنت کا نمونہ بنانا چاہتے، اختلافات سے بچے، اختلافات سے بچیں. بچنا کوئی مشکل کام, تھوڑا مشکل تو ہے, میں نہیں کہوں گا بہت آسان ہے, مگر محال نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیوی نے کوئی بات ایسی کہہ دی, ناگوار گزر گئی, تو اینٹ کا جواب پتھر سے تو دے سکتے ہیں نا, کیا کریں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں یا اینٹ کا جواب پھول سے دیں, زبان سے کہنا اور ہے, عمل کی بات کی بات کیجیے. اینٹ کا جواب کس چیز سے, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کہنا ان کا 100% صحیح ہے. اب کیسے ہو سکتا ہے اینٹ کا جواب پھول سے دیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے, تو غصہ آ گیا مجھے. خوب ہوتا ہے, خوب ہوتا ہے, صبح سے شام تک آفس میں اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں, مشق کرتے رہتے ہیں. جانے کتنے پتھر مارتا ہے ہمارا باس, جانے کتنی ایسی باتیں کرتا ہے جو ہمیں بالکل پسند نہیں, بالکل ناگوار ہیں. تحمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیوں برداشت کرتے ہیں, لیکن باس ہے, کیا کرے گا باس, نکل دے گا نوکری سے, ہم نکال دے گا, کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیں گے. ارے نہیں نہیں یہ جاب بہت اچھی والی, اس کا پیکیج بہت اچھا ہے, یہ $5,00,000 کا پیکیج ہے, دوسری نوکری ڈھونڈنے جائیں گے تو 1,00,000 کی بھی نوکری ملنا مشکل ہو جاتی ہے. اچھا تو 5,00,000 کی خاطر ہر بات برداشت کر لیں گے, سب کچھ تحمل ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے, اینٹ کا جواب پھول سے دیں گے. اور اگر آپ کو 5,00,000 کیا 5 अरब डॉलर کو دینے کو آ جائے, اور اتنا دینے کو آ جائے جس کی قیمت ہی معین کرنا ممکن نہ ہو, تب کیا کریں گے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر بیوی اپنے بد اخلاق شوہر کی بد اخلاقی کو برداشت کر لے, شوہر اپنے بد اخلاق بد مزاج بیوی کے جو ہے یہ جو ہے بد مزاجی کو تحمل کر لے, خدا آخرت میں جو اسے اجر و ثواب دے گا اس کی کوئی قیمت نہیں معین کی جا سکتی ہے. اگر ایمان ہے خدا پر, نہیں ہے تو نہیں ہے, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر بہشت پر ایمان ہے, اگر آخرت پر ایمان ہے, اس کی نعمتوں اور سزاؤں پر ایمان ہے, تو برداشت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کام ہے. ارے کہنا آسان ہے بھائی, آپ کو واسطہ پڑے تو آپ جانیے, ہماری بات چھوڑیے, رسول اللہ کو تو واسطہ پڑا تھا نا, ہاں ان کو واسطہ, ساری بیویاں تو خدیجہ نہیں تھیں, ساری بیویاں خدیجہ نہیں تھیں, تھی نا, اور شاید رسول خدا نے اتنی ساری جو شادیاں کی ہیں طرح طرح کی بیویوں کے ساتھ, ہم لوگوں کے لیے نمونے عمل پیش کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح کی بیویوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جا سکتا ہے. اور یہی حال عورتوں کا بھی ہے, اللہ نے عورتوں کے لیے نمونہ رکھا ہے, پتہ وہ عورت ایسی عورت ہے جو فقط عورتوں کو نمونہ نہیں ہے, عورت مرد سب کے لیے نمونہ ہے. فرعون کی بیوی آسیہ, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, کیسے شوہر کے ساتھ نباہ کیا. ٹھیک ہے, جہاں حکم خدا آ گیا وہاں سامنے بھی آ گئی, مقابلے پر بھی آ گئی, جہاں حکم خدا آ گیا, خدا کا جہاں معاملہ ہے وہاں تو ہم کسی کو نہیں سمجھنا ہے, احترام کرتے ہیں, جھگڑا نہیں کرتے, تو اللہ کی خاطر جھگڑا نہیں کرتے نا, لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو جھگڑا کریں گے, اور ضرور جھگڑا کریں گے. بہرحال کوشش یہ کی جائے کہ گھر کا ماحول جو ہے غلطیاں نہ ڈھونڈنے پھریں, کس کی کیا غلطی ہے, انشاءاللہ بھی اگلی گفتگو میں آئے گا کس طریقے سے عفو و بخشش کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے. غلطیاں ڈھونڈنا فضیلت ہے یا معاف کر دینا فضیلت ہے, غلطیوں پر پردہ ڈالنا فضیلت ہے یا غلطیوں کو ابھارنا فضیلت ہے. اسلام غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا قائل, خصوصاً گھر کے اندر, شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں, بیوی اپنے شوہر کے سلسلے میں. اگر اس بات کا دھیان رکھا جائے آتش جہنم سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے عرض کیا کہ فیملی کے یہ جو ہے بنیادی ستون کون ہیں, میاں اور بیوی ہیں, فیملی یہیں سے شروع ہوتی ہے نا شادی. اچھا اور یہ میاں بیوی کیسے بنتے ہیں, اس کا ذریعہ ہے یہ جو ہے شادی. تو ہماری فیملی زندگی کا پہلا مرحلہ, پہلی اسٹیج کیا ہے, شادی ہے. شادی اگر صحیح طریقے سے کر لی جائے, صحیح ڈھنگ سے, اس وقت اگر غور و فکر کے بعد سوچ بچار کر کے شادی کریں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اگر لڑکے کے لیے صحیح لڑکی کا انتخاب ہو, لڑکی کے لیے صحیح لڑکے کا انتخاب ہو, وہ شرائط جو اسلام نے مقرر کی ہیں, کچھ شرائط وہ ہیں, کچھ معیار وہ ہے جو ہمارے سماج نے مقرر کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارے سماج میں جو شرائط ہوتی ہیں, جب کبھی کسی لڑکے کا کوئی رشتہ آتا ہے, کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے, اگر ہم اپنے لیے داماد چننا چاہتے ہیں یا لڑکی اپنے لیے شوہر چننا چاہتی ہے, اسے پوچھا جاتا ہے, تو جو شرائط کنڈیشن ان کی نگاہ میں ہیں، جو صفات ان کی نگاہ میں ہیں وہ اور ہیں، جو اسلام کی نگاہ میں ہیں وہ اور ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور سے اگر لڑکی کے لیے وہ رشتہ آیا ہے، داماد چننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو دیکھتے کتنا کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، پیکج کیا ہے اس کی سیلری کا، یہ نگاہ میں ہے۔ تعلیم، اور تعلیم بھی ہر تعلیم نہیں، وہ تعلیم جس سے پیسہ بنتا ہے، کیونکہ تعلیم تعلیم میں فرق ہے نا۔ ایک صاحب نے اردو میں یہ جو ہے پی ایچ ڈی کیا ہے، اردو میں پی ایچ ڈی کیا ہے، ہے تعلیم تو ہے نا، پی ایچ ڈی ان کی بھی ہے۔ دوسرے صاحب وہ ہیں جنہوں نے یہ جو ہے میڈیکل سے مطلب ایم بی بی ایس یا ایم ڈی کر لیا ہے، تو ابھی انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا ہے، بیچلر ہیں یا یہ جو ہے ماسٹر ہیں، دو رشتہ آتا ہے، پی ایچ ڈی اردو والا اور ایم بی بی ایس والا، کون سا رشتہ چنیں گے؟ تعلیم کے لحاظ سے پی ایچ ڈی زیادہ بڑا ہے، مگر معلوم ہے کہ وہاں پیسہ نہیں ہے۔ اردو سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کہیں نوکری وکری ملنے والی نہیں، اگر 5-6 ہزار روپئے کہیں نوکری مل گئی تو مل گئی، یا کوئی خاص کالج قسمت سے ہاتھ آ گیا تو آ گیا، لیکن عام طور سے نوکری کے امکانات کم ہیں۔ لیکن اگر ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، ایم ڈی کیے ہوئے ہیں، تو ظاہر سے بات ہے وہاں کے اوپر چانسز زیادہ ہیں۔ کسے انتخاب کرتے ہیں، بیچلر کو یا پی ایچ ڈی کو؟ بیچلر ہے مگر پیسے کا خزانہ ہے، پیسے کی چابی اس کے پاس ہے۔ تو عموماً ہمارے ہاں سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے دولت کیا ہے، دولت کے بعد عہدہ، منصب، تعلیم، بطرز کیا ہر تعلیم نہیں، وہ تعلیم جو پیسہ دلا سکے، صورت شکل دیکھی جاتی ہے، پھر شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، دین کیسا ہے کون دیکھنے جاتا ہے؟ ارے کون سے براد، یعنی کوئی نہیں، عام طور سے بات کرتا ہوں، ہر جگہ پر استثناء موجود ہے، ہر جگہ پر ایسے افراد ہیں جو دوسرے شرائط کو مد نظر رکھتے، عام طور سے یہی ہے۔ لیکن جو شرائط اسلام نے بیان کی اس کو انشاءاللہ بھی عرض کروں گا۔ پہلا مرحلہ، پہلی اسٹیج شادی ہے۔ شادی کے موقع پر اگر ہم نے صحیح فیصلہ کر لیا، صحیح قدم اگر اس وقت اٹھا لیا گیا، تو آگے مسائل کافی آسان ہو جاتے، ختم نہیں ہو جاتے، ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ ہم نے اپنے اعتبار سے صحیح انتخاب کیا تھا۔ لیکن عرض کروں کہ شادی ایک ایسا مسئلہ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ بند تربوز کے مانند ہیں، جب تک کٹیں گے نہیں تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیسا ہے، جب تک رہیں گے نہیں ساتھ تب تک صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے ویسے ہی ہیں یا ویسے نہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے بڑے مومن ہیں، بہت دیدار ہم نے سمجھ کے شادی کیا تھا، پتہ چلا ان کے ہاں دین کے نام پر فقط نماز ہے اور کچھ نہیں ہے، اخلاق دور دور تک ان کے پاس نہیں ہے، نرم مزاجی دور دور تک ان کے پاس نہیں ہے، خشونت ہے۔ تو جب تک ساتھ رہیں گے نہیں، ان سے ان سے پوچھ کے بھی کام نہیں چلتا ہے، تحقیق تو کی جاتی ہے لیکن تحقیق میں جس سے ہم نے پوچھا ہے یا وہ ان کے دوست ہیں یا ان کے دشمن ہیں، اگر دوست ہیں تو تعریف ہی تعریف کریں گے، برائیاں کو تو وہ چھپا لے جائیں گے، اگر دشمن ہیں جتنی برائیاں ہیں وہ بیان کر دیں گے، تعریف نہیں کریں گے، غیر جانبدار بہت کم ملتے ہیں۔ اچھا غیر جانبدار مل بھی جاتے ہیں تو وہ زبان نہیں کھولتے، ہم کیوں ان کے معاملے میں پڑیں۔ لیکن بہرحال جہاں تک ہو سکے وہ معیار جو اسلام نے مقرر کیا ہے، اگر اس کی رعایت کر لی جائے، اور اس موقع پر ہم تساہلی سے کام نہ لیں، اس موقع پر ڈھیلے پن سے کام نہ لیں، چست رہیں، تو بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، دور ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اسلام نے شوہر یا بیوی کے انتخاب کے لیے کیا شرائط مقرر کیے ہیں، شرائط کو بعد میں سمجھیے، پہلے یہ سمجھیے کہ اسلام نے شادی کا مقصد کیا معین کیا۔ جب شادی کا مقصد اور شادی کا فلسفہ واضح ہو جائے گا، تو خود بخود بیوی یا شوہر میں کیا کیا صفات پائے جانے چاہیے وہ کافی حد تک خود بخود آشکار ہو جائے گا، بتانے کی ضرورت بھی نہیں رہ جائے گی۔ خب الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نظریہ ہوتا ہے شادی کا، کسی کو یہ ہوتا ہے پوچھئے بھائی ہم شادی کر کیوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اماں بہت بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، بہت ضعیف ہو گئی ہیں، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، دو روٹی کا بھی کہ یہ جو ہے محتاجی ہو گئی ہے، وہ شادی کس لیے کر رہے ہیں، دو روٹی پکانے والی لانا چاہتے ہیں، ایک باورچن چاہیے، ایک گھر میں کام کرنے والی نوکرانی چاہیے، شادی کا مقصد یہ ہو گیا۔ یا شادی کا بہت دوسرے مقاصد جو ذہنوں میں ہوتے ہیں، اسلام کی نگاہ میں شادی کا کیا مقصد ہے، تین مقاصد اسلام کے نگاہ میں بہت ہیں، اس میں پہلا سب سے زیادہ اہم ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ہم دنیا میں آئے ہیں اشرف المخلوقات بننے کے لیے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا نہیں ہے، اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت دے کر کے بھیجا ہے. ہم آئے ہیں ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں، اور صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر کے اشرف المخلوقات بنیں، اسی لیے آئے ہیں. کچھ لوگ مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں. کچھ اشرف المخلوقات بن کے یہاں سے جاتے ہیں، کچھ جانور بن کے جاتے ہیں، کچھ جانور سے بدتر بن کے جاتے ہیں. تینوں چیزیں قرآن کی آیت ہیں، جو میں یہاں عرض کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ یہ جو ہے دہراؤں گا نہیں. خوب، یہ صلاحیت پروان کیسے چڑھیں گی؟ صلاحیت پروان چڑھیں گی اللہ کی اطاعت کر کے. جو قوانین اللہ نے مقرر کیے ہیں، بعض چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بعض چیزوں کو مستحب قرار دیا ہے، بعض چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے، ان قوانین کو فالو کر کے، انہیں مان کے، ان کی اطاعت کر کے ہم ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر کے اشرف المخلوقات بن سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ان کی جو ہے کچھ مخالفت کی تو جانور جیسے بنیں گے، اور پوری مخالفت کر لی تو جانور سے بھی بدتر بن جائیں گے. خوب، یہ اللہ کی اطاعت کا سفر آسان سفر نہیں ہے، مشکلات سے بھرا سفر ہے. اس میں ساتھی کی ضرورت ہے. اکیلے اس سفر پہ جانا کافی کٹھن ہے، محال تو نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، کٹھن ضرور ہے. اور جہاں مشکلیں ہوتی ہیں وہاں پر انسان یہ جو ہے مددگار ڈھونڈتا ہے، معاون ڈھونڈتا ہے، کوئی ہیلپ کرنے والا مل جائے. شادی کا ایک مقصد، جو سب سے بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سفر میں ایک معاون کی تلاش ہے، ایک ہم سفر. شریک حیات کہتے ہیں نا اردو میں ہمارے یہاں، شریک زندگی. وہ زندگی کون سی زندگی؟ جانوروں والی زندگی یا اشرف المخلوقات والی زندگی؟ اشرف المخلوقات والی زندگی کے لیے ہمیں شریک چاہیے نا، اپنا ہم سفر چاہیے. اس کے لیے ہمیں ہم سفر ڈھونڈنا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس وقت مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے ہیں شادی کے دوسرے دن، داماد سے رسول خدا پوچھتے ہیں، علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ یہ سوالات ہمارے یہاں بھی عام طور سے ہوتے ہیں، مگر یہ سوال دوست دوست سے کرتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں پوچھتا. پوچھتے ہیں نا کہ بھابھی تمہیں کیسی لگی؟ اور بھابھی کیسی لگی؟ بڑی خوبصورت تھی بہت، یہ ساری باتیں پیش کی جاتی ہیں نا. مگر یہاں دوست نے دوست سے نہیں پوچھا ہے، چونکہ ہمارے یہاں مقصد شادی اور ہے، اسلام کی نگاہ میں مقصد ازدواج اور ہے. رسول خدا اپنے داماد سے پوچھتے ہیں، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا کا جواب کیا ہے؟ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے سفر میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا، بہترین مددگار پایا ہے. تو بہترین رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ بہترین شوہر کون سا شوہر ہے؟ بہترین شوہر وہ ہے جس کی آمدنی بہت زیادہ ہے، انکم بہت زیادہ ہے. بہترین بیوی وہ ہے جو بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، بڑا مزیدار کھانا بناتی ہے. کون ہے بہترین بیوی؟ بہترین بیوی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی راہ میں مددگار ثابت ہو. بہترین شوہر وہ شوہر ہے جو اللہ کی اطاعت کی راہ میں مددگار ثابت ہو. دوسرا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ ہے سکون حاصل کرنا، البتہ ہر طرح کا سکون. جنسی سکون، سکون کی ایک قسم ہے، سب کچھ نہیں ہے. وہی ہمارے عام طور سے شادی کا ایک بڑا مقصد اسی کو سمجھا جاتا ہے، ایک ضمنی مقصد ہے. ہر طرح کا سکون. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ نور کی آیت ہے، عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے. اللہ کی یہ جو ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. کاہے کے لیے جوڑا؟ کس لیے ہے؟ کیا مقصد ہے؟ گھر میں کھانا پکوانا ہے، جھاڑو دلوانا ہے، صفائی کرانا ہے، ہمیں ہو گیا کام، کام پورا. لتسکنوا الیہا، تاکہ اس جوڑے سے تمہیں سکون مل سکے. شوہر کو بیوی سے سکون ملے، بیوی کو شوہر سے سکون ملے. ایک وہ شوہر ہے جو گھر کے اندر سونا چاندی لا کے بھر دیا، محل بنا دیا ہے، پورا محل، عالی شان محل، لیکن اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، برتاؤ اس کا اچھا نہیں ہے، یہاں عورت کو یہ جو ہے سکون ملے گا، سکون ملے گا اس سے؟ بیوی بہت خوبصورت ہے، دنیا میں اس کا ثانی نہیں ہے، لا ثانی، بہت حسین، بہت جمیل، مگر بڑی بد اخلاق. یہ ایک دو دن تو شاید تحمل کر لے انسان، تیسرے دن گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اس گھر میں نہیں رہ سکتا. لتسکنوا الیہا، جس سے سکون مل سکے. اور تیسرا اہم مقصد، مستقبل کے لیے بہتر نسل کی فراہمی. ہماری ایک نسل ہے، ہم آئندہ نسل، تبھی تو جا کے دنیا میں امن قائم ہوگا، تبھی تو جا کے دنیا سے جو ہے برائیاں دور ہوں گی، ورنہ دنیا سے برائیاں دور ہونے کے بجائے دنیا میں برائیوں کا اور اضافہ ہونے لگے گا. یہ مقصد جو ہے، تین مقصد شادی کا جو ہے اسلام نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ باقی باتیں کل عرض کروں گا، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. اور اس مقصد کی روشنی میں کل یہ عرض کریں گے کہ اسلام نے شادی کے لیے کیا معیار مقرر کیا ہے، کون کون سی شرطیں لڑکے میں یا لڑکی میں پائی جانی چاہیے، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ گھر جنت نظیر بن جائے گا، جہنمی گھر نہیں بنے گا. اس کنبے میں پلنے والے بچے جنتی بچے ہوں گے، جہنمی بچے نہ ہوں گے. اگر گھر ویسا بنے گا جیسا علی و فاطمہ نے بنایا تھا، تو بچے صرف جنتی نہیں ہوں گے، جنت کے سردار وہاں کے اوپر پرورش پائیں گے، پروان چڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
on this topic of family matters after the wife's death, inshallah.